خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مذاکرہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں عمران انصاری مرکز اولیار لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ سے ایک عرض ہے کہ میری بچوں کی امی قرآن کی تعلیم مدرسۃ المدینہ للبنات سے آن لائن حاصل کر رہی ہے اور اس کے بعد درس نظام میں بھی کرنا چاہتی ہے، جس پر انہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، کچھ مدنی اصول عنایت فرمائیں.
دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ تو مسلمان صرف دنیا کے لیے تو نہیں ہے نا، دنیا تو کھیتی ہے آخرت کی، الدنیا مزرعت الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا میں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. اب اگر ہم جنت میں جانے والی فصلیں بوئیں گے تو وہ انشاءاللہ وہ جنت ملے گی، اور نعوذ باللہ جہنم میں جانے کی کوئی فصلیں بوئے گا تو وہ جہنم کی طرف اس کا رخ ہوگا. تو اس لیے وہ دنیا میں بھی ہر نیکی کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. تو اگر وہ علم دین حاصل کرتی ہے تو عبادتیں درست بجا لا سکیں گی، ورنہ عبادتوں میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. تو عبادت درست ہوگی تو جنت کا سامان ہوگا نا دنیا میں، پھر سکون بھی ملے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، سکون ملے گا. پھر نیکیوں سے روزی میں برکت ہوتی ہے، تھوڑے میں زیادہ کا کام چل جاتا ہے. ہمارے یہاں برکت یہ ہے کہ وہ کروڑوں اربوں روپے ہوں، بھلے رشوت کے ہوں، لوٹ مار کے ہوں، ملاوٹ کے ہوں، لیکن ہوں یہ برکت نہیں، بھلے تھوڑا ہے لیکن اس میں برکت ہو جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، بچ جائے گا، اور طاقت صحت سب فوائد ہی فوائد اس میں ملتے ہوں گے، چھوٹ کم میں جیب بھری رہی ہے. تو انشاءاللہ اس میں یہ اگر علم دین حاصل کریں گی تو اس میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے. مشکلات اس سے حل ہوں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مشکلات حل ہو گئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بندہ اپنے اعمال کو کیسے چیک کرے کہ اس کا یہ عمل اللہ پاک کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں؟
اللہ اللہ، اس کو چیک کرنا ظاہر کہ جب نیت ہوگی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو کسی سے یہ تذکرہ بلا ضرورت نہیں کرے گا، یہ نہیں چاہے گا کہ میرا لوگوں کو پتا چلے اور وہ واہ واہ کریں میری. اس طرح اپنے دل کی کیفیت مطلب دیکھ لے کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے. اچھا اب صرف خیال آتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے تو حرج نہیں ہے. اگر یہ چاہتا ہی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے تو اس وقت یہ ظاہر ہے کہ یہ مخلص کہاں رہا. جیسے کوئی ہم جیسے ہوں کس طرح ہوگا، شیطان وسوسے ڈالے گا کہ کوئی جیسے کہ اچھا کام کیا، نیک کام کیا، کوئی نیکی کی، ارے کوئی ایسا مطلب ہے کہ موقع آیا نیکی کا عبادت کا، تو فوراً شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ اس کی بن جاتی تو اچھا تھا, سوشل میڈیا میں چل جاتی. اچھا پھر شیطان پیٹ بھی تھپکے گا, اس سے امت کو بڑا فائدہ ہوگا. تیرا بھلے کنڈا ہو جائے, امت کو فائدہ ہوگا. حالانکہ ہر بات میں ضروری نہیں ہے کہ امت کو جو فائدہ پہنچا اس میں ہمیں بھی فائدہ ہوگا. بوٹ یعنی کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا, حاجی و شہر مدینہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو یوں مطلب ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ میدان مار لیتا ہے اور بندے کو کانو کان خبر نہیں ہوتی. تو یہ حدیث پاک پیش نظر رہے, مضامین حدیث مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فاجر یعنی نافرمان بندوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے, حالانکہ اس بندے کا جس نے دین کا کام کیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. جیسے اب کسی نے کسی کو نمازی بنا دیا, ہم تو یہ کہیں گے نا کہ اس کے لیے ثواب جاریہ ہو گیا کہ اس کو نمازی بنا دیا. اب اللہ کے نزدیک کیا معاملہ اس کا, اس نے کیوں نمازی بنایا ہے اللہ جانتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو نمازی بن گیا, یہ فائدہ میرا, اس نے جو نمازی بنایا ہو سکتا ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اس میں. تو یوں اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میاں بیوی بی کا آپس میں اپنی زندگی کے لحاظ سے کس طرح یہ بات طے کرنا کہ ہمارے اندر جو بھی معاملہ ہو بالفرض کسی وجہ سے اگر آپس میں ناراضی بھی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اپنے گھر والوں کو بیان نہ کی جائے, اتفاقیہ معاملہ یہ ہو کہ آپس میں ان کی ناراضی چل رہی ہو اور انہیں اسی دوران اگر زوجہ کے گھر والے آ جاتے ہیں تو اگر اس صورت میں گھر والے پوچھیں کہ اور طبیعت وغیرہ کیسی, حال احوال ٹھیک ہے, آپس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, تو اس صورت میں زوج اور زوجہ کا یہ کہنا کہ نہیں کوئی معاملہ نہیں ہے حالانکہ وہ آپس میں کسی بات پر ناراضی ہے, تو گھر والوں کے سامنے یہ کہنا کہ ناراضی نہیں ہے, یہ جھوٹ میں شامل ہوگا یا نہیں, اور آیا جھوٹ ہے تو اس میں گناہ ہوگا کہ نہیں, جواب عطا فرما دیں.
بہت پیچیدہ بات ہے, اصل وہ مصیبت یہی ہے کہ مرید نیکی گھر والوں کی عادت ہوتی ہے, جب میکے جائیے نہ پوچھیں گے برابر ہے, ساس لڑائی تو نہیں کرتی, کھانا برابر دیتی ہے کہ نہیں, شوہر تم کو پوچھتا ہے کہ نہیں کہ ماں بہنوں کی سائڈ میں پڑا ہوتا ہے. یہ خرابیوں کی مطلب چابیاں ہیں, چابیاں یعنی وہ بیچاری نہیں بولنا چاہتی, اس کو اگلوائیں گے. تو ایسی صورت میں بندہ آزمائش میں تو پڑ جاتا ہے, مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں کہ کیا ایسی صورت میں توریے کی اجازت ملے گی, اب توریہ تو سب کو کرنا ہے گا نہیں, جھوٹ بول دے کیا کرے, اب پتہ نہیں یہاں جھوٹ نہیں بولتا تو فساد بڑھ رہا ہے, اور اگر ہم بولتے کہ جھوٹ بول دے اور شریعت کی اجازت دیتی ہو تو سوشل میڈیا کا دور اس میں تبصرہ شروع ہو جائے گا, یہ خطرہ ہے. ویسے یہ بہت اچھی بات ہے کہ بیاہ بیوی میں ایسا پیکٹ ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم آپس میں کبھی برتن تو گھر ہے تو برتن تو بچتے ہیں آپس میں ٹکراتے ہیں, تو بتانا نہیں ہے اپنے اپنے ماں باپ کو یا گھر والوں کو یا دوستوں کو کسی کو بھی, ہے بہت بڑی بات اگر ایسا کوئی پیکٹ کر لیتے ہیں میاں بیوی تو کر لینا چاہیے. اب یہ کہ جب ایسا سوال ہو تو اس میں مطلب
کلمات کچھ اس طرح اللہ کا شکر ہے,
الحمدللہ علی کل حال, یہی سوچ رہا تھا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. آپ دعا کریں کہ کم کبھی ہم آپ کو ایسی خبر دیں ہی نہیں, ہم ایسے مل جل کر رہا کریں کہ کبھی آپ کو ہم خبر ہی نہ دیں کہ ہماری لڑائی بھی ہوئی ہے, لیکن یہ ابھی ہم سوچ سوچ کے جب اسکرین پر بول رہے ہیں تو جب ایک دم اس پر فائر ہوا کہ بول جھگڑا تو نہیں ہے, اب اس وقت وہ کیا جواب دے, ہماری طرح سوچ لے بیٹھے گی تو پکڑی جائے گی. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تیری سانس چڑیل سے کم نہیں ہے, وہ قیمتیں اور تومتوں کا سلسلہ شروع. تیرا شور بھی اپنی میمنی میں بولتے ماں بڑی ہو, وہ شاید آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں, یعنی شدھ جو مطلب خالص میمنی ہے نا پرانی, ماں بڑی ہو ہے. یہ ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے، ماں کی ہی فیور کرتا ہے بیوی کو، بتائیں کہ جو ماں بولے گی تو بیوی یوں، تو بیوی پر ظلم کرتا ہے، لڑتا ہے، کرتا ہے، ماوڑیا ہے، ماوڑی ہو، اردو میں پتا نہیں کیا بولتے ہیں۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ وہ ماں باپ کو یا کسی کو بھی، کسی کے تعلق سے دوستوں کو بھی پوچھنا نہیں چاہیے کہ گھر کے ساتھ چل رہا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اگر مسئلہ تو تم حل کرو گے کیا؟ دوست پوچھتا ہے کوئی مسئلہ تم حل کرے گا کیا؟ کہ بس میں ہی نہیں ہے، تو ایسے سوال نہ کرے جس سے غیبت کا دروازہ کھلے یا کسی کا عیب ہمارے سامنے آ جائے۔ اب بالفرض وہ آج ہی لڑائی ہوئی ہے اور آپ نے بھی پوچھا، بیچارے نے وہ جذبات میں آ کے آپ کو بتا دیا، یہ پچھتانا بھی ہو سکتا ہے، اس کو پڑے گا، وہ بھی سمجھدار ہوا تو پچھتائے گا کہ اب میں نے یہ بول دیا اور اس نے اگر کہیں آگے بڑھانی شروع کر دی تو میں تو گیا کام سے۔
ایسی کیفیت بھی شاید ہوتی ہوگی کہ جیسے بیٹی نے اپنا پورا پیٹ ہلکا کر دیا ماں یا باپ کے پاس، اب وہ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے بات کرتے، نہیں نہیں بات نہیں کرنا، تو بات نہیں کرنا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اچھا پھر آپ نے بات کی کیوں؟ اچھا بیٹا بولے تو اس کے ماں باپ بولیں گے ٹھیک ہے ہم سمجھاتے بہو کو، نہیں اور زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی، تو پھر آپ نے ماں باپ سے بات کی کیوں؟ اس کا مطلب آپ دونوں خالی پیٹ ہی ہلکا کرا، آپ کو حل تو کروانا نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، پھر بھی ایک دوسرے کی برائیاں آپ نے کر دی، تو نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے بعض اوقات کہ جب دو بابا جب بھی دو میاں بیوی کو سمجھانے کے لیے جب بھی فریق بیٹھیں گے نا، نارمل عموماً یہ ہوتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے عیب کھولنے ہوتے ہیں، اور پھر مل کر تو اگر مل کر رہ بھی جاتے تو زندگی بھر آنکھ ملانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا، تو یہ جو ہے نا پیکٹ کہ نہیں کرنی بات،
باہر پیٹ بھی ایسا ہو کہ جس میں پیٹ بھی بس
پیٹ بھی ایسا ہو۔
میں ایک بہت پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے، اس کو اپنے تحفظات کے ساتھ عرض کروں گا۔ جب غیبت کی کتاب نئی نئی شاید آئی تھی اور غیبت کے بارے میں تھوڑا چرچا زیادہ تھا، تو کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہوگی تو کسی نے اس کو پوچھا عیسائی بھائی کو، لڑتی ہے؟ میں بھی موجود تھا کیا سن، تو وہ بول پوچھنے والے نے پوچھ تو لیا لیکن وہ عیسائی بھائی بھی مضبوط تھا، وہ بھی چپ، ہم لوگ مسکرا گئے، سامنے والا سمجھ گیا کہ ناک کٹ گئی۔
اچھا پیکٹ بھی ہو گیا، اگر میں چاہوں گا کہ آپ دونوں کو سمجھا دیں جو پیکٹ کر چکے، ماشاءاللہ دونوں کا ایک بات ہو گئی کہ نہیں کرنا، اب اس کا مطلب یہ نہ بنا رہے گا آپ اپنے جو کریں گے نا اسے تو بولنا ہے نہیں، میں جو کروں گے تو بولنا ہے نہیں، تو اب اسپرنگ اتنا بھی مت دبانا کہ بھائی اچانک چھوٹے، پھر جب چھوٹے گا نا تو پھر کچھ اور ہی لے کر اڑے گا، پھر ایک مطلب کچھ برداشت میں رہ سکے یا اس طرح، تو خود معافی مانگنے کی عادت بنا لے، کوئی ایسا راستہ بھی بتا دو کہ اگر مثال کے طور پر غلطی ہو گئی، چلو اللہ نہ کرے ٹکرا ٹک کوئی ایسی بات چیت ہو بھی گئی، تو پھر اگلے لمحے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ریئلائز ہو جائے تو بھی معافی مانگ لے گا اگر بھول ہو گئی، تو میرا خیال ہے کہ یوں بھی رہے گا، ورنہ یہ بھرتے 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 ایک دن تو پھر یہ پیالہ خالی ہو جائے گا، معاہدہ ٹوٹ نہ جائے۔
ہنس رہی ہے، اصل وہ دونوں ہے مخالف جنس، اور دونوں کی اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں اور قوت برداشت ہوتی ہے، تو اس میں یہ کہ بھانڈا پھوٹنے کا خطرہ تو ہوتا ہے، اگر ذہنی آنکھ ہی نہیں ہے تو لڑائی تو ہوگی، اب وہ ایسا ظرف کا سہلا ہے جس کی غلطی ہوگی، اور ابھی شوہر کی غلطی ہے، یہ بولا میں بیوی سے معافی مانگوں، یہ تو اپنی کثر شان سمجھتے ہیں، مصیبت یہ شیطان مطلب یہ ایسا کرتا ہے، اگر بیوی کا حق تلف ضائع کیا حق، تو لازم تو ہے کہ شوہر معافی مانگے گا، ماں بیٹی سے معافی مانگے گی، باپ بیٹے سے معافی مانگے گا، پیر مرید سے معافی مانگے گا، اگر واقعی حق ضائع کیا ہے تو، بھلے کتنے بڑے یعنی کہ وہ شہرت ہو، رتبہ ہو، جو بھی ہو، حق تلف کیا ہے بندے کا تو معافی تو آج مانگ لے تو فائدے میں، ورنہ آخرت میں تو مر جائے گا، بہت مسئلہ ہو جائے گا، نیکیاں دینی پڑیں گی اور بڑے مسائل ہیں اس کے آخرت میں، حقوق العباد کے بندوں کے جو حق ہیں ان کے، تو اس لیے اگر واقعی اگر کسی کی غلطی ہو جائے اور سامنے والا فریق معافی مانگ لیا کرے نا، तो बात बन सकती है, लेकिन वो एक से ज्यादा बार माफी मांगेगा ना तो भी हो सकता है कि वो अगर मुंह फट हुई ना तो बोल देंगे तुम तो करते रहते हो, चाटा मारते हो माफ कर दे, लात मारते हो माफ कर दे, कब तक माफ करती रहूंगी ये भी खतरे का घंटा तो है साथ में। तो अल्लाह रहम करे, बस अगर मदनी जहन होगा तो ही काम बनेगा, सही मदनी जहन, वरना एक लड़ाई तो ये हर घर में होती है, कम ऑफ बेश कम ही घर आने ऐसे होंगे जिनमें लड़ाई नहीं होती होगी। वह हो जाए अगर खुदा ना खासा तो वाकई जिसकी भूल है वो छोटे बाप का बन जाए, माफी मांग ले, नमियो ते अल्लाह ने गमियो, गुजराती कहावत है नमियो ते अल्लाह ने गमियो, यानी जो झुका वो अल्लाह को पसंद आया। मन तवाज़ा अलिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजी इख्तियार करेगा, जो अल्लाह के लिए आजी इख्तियार करता है अल्लाह पाक उसको बुलंदी अता फरमाता है।
यू कहें पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ना माँ वाला ना बीवी वाला, अल्लाह वाला बने दोनों क्या कदा करें।
बेशक सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपका तो बोलने का अंदाज भी आपका तारुफ करवा रहा है, क्या बात है। तो जब गुस्सा आ जाए ना तो चुप हो जाए, तो ज्यादा गुस्सा तो ज्यादा चुप हो जाए, और वो तावीज भी काम का है, वो तो सब बना सकते हैं ना, एक कागज ले और इसको एक दायरा बनाए, उसको एक और सर्कल बनाए, एक और सर्कल बनाए, तीन सर्कल हो और सीधी तरह से उसको लपेटे, लपेटना शुरू करें, तावीज बनाकर प्लास्टिक में कोटिंग कर लें और अपने पास रखते, जब गुस्सा आए तो उसको मुंह में सीधी तरफ के दांतों दाढ़ों के ये छेड़े के जो चौड़े चौड़े दांत है ना इसके नीचे रखना है, इधर नहीं है ये इधर, और दबाना है, फिर और गुस्सा आए तो और दबाए, कसीन ताना दे तो और दबाए, माँ हंसे जोर से और दबाए, ये दबाते रहेंगे तो इंशाल्लाह गुस्सा भी दब जाएगा। और वैसे भी गुस्से के इलाज तो खड़ा है तो बैठ जाए, तो हदीसों के इलाज है, खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, लेटा तो जमीन से चिपट जाए, उधर से हट जाए जिस पर गुस्सा आ रहा है, वुजू कर ले, गुस्सा शैतान की तरफ से, शैतान आग है और आग को पानी ठंडा करता है आग को, तो यूं वुजू करेंगे तो इंशाअल्लाह गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बस गुस्सा है तो बोलना नहीं है, और वो तावीज अगर बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह, मैं किसी को बताना नहीं है मैं ये तावीज रखूंगा, वरना फिर मजीद मजाक उड़ेगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मेरा नाम हुरिया तारिया है, मैं स्वीडन से बात कर रही हूँ। मैंने 5000 दुरूद शरीफ पढ़ा है जिसका साले स्वाब मैं आपको पेश करती हूँ। आप मेरे और मेरे भाई के लिए दुआ कर दें कि हम बड़े होकर आलमे दीन बने, और मेरे और मेरे वालदैन के लिए भी दुआ कर दें।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 5000 दुरूद शरीफ का इसाले सवाब आपने किया, अल्लाह कबूल फरमाया, अल्लाह आपका आपको इसका बेहतरीन सिला ने बदला अता फरमाए, अल्लाह आप सबको बेहिसाब मगफरत से मुशर्रफ फरमाए, सबकी जायज मुरादों पर रहमत की नजर करे। और ये बच्चे जिन्होंने मदनी मकसद सुनाया ये दुआएं इनके हक में भी कबूल फरमाए।
सवाल SMS के जरिए आया है कि जिनके पीरो मुर्शिद दुनिया से चले जाते हैं तो क्या वो दूसरे से बैत कर लेंगे या उनसे उनकी बैत बाकी रहती है?
पीर کامل ہے تو اس کا فیض تو ختم نہیں ہوتا نا فوت ہونے کے بعد, فیض تو جاری ہے. غوث پاک ہمارے پیر و مرشد ہیں, فیض تو جاری ہے نا. دوسرے کے ساتھ برکت کے لیے بیعت کر سکتے ہیں, اس کو بیعت برکت بولتے ہیں, جس کو طالب ہونا بولتے ہیں. جیسے مرید تو اسی کا رہے گا, ان کے پیر صاحب کے انتقال سے بیعت ختم نہیں ہوتی.
کہ یہ کیوں کہا گیا کہ قبروں کے اوپر سے نہ جاؤ, تو پھر ہم اپنے عزیزوں کی قبروں پر کیسے جائیں گے؟ ہماری عزیزوں کی قبریں بھی اندر تک ہوتی ہیں, تو ہم تک جائیں گے کیسے؟
آپ کے والد صاحب لیٹے ہوئے, رستہ نہیں ہے وہاں, آپ کو کچھ کوئی چیز اٹھانی ہے. والد صاحب کے پیٹ پر پاؤں رکھو گے, ٹانگ پہ رکھو گے, یا سر پہ رکھو گے, یا ہاتھ کچل کے آگے بڑھو گے؟ نہیں کرو گے. امی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرو گے, بھائی کے ساتھ بھی نہیں کرو گے. تو یہ مسلمانوں کی حرمت ہے, عزت ہے, کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا جو ہے نا, ایک مسلمان کی ایک طرح سے توہین ہے. مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ گناہ ہے, حرام ہے.
یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کے اوپر سے نہ جاؤ تو پھر ہم کیسے, یعنی شاید ان کی مراد یہ ہوگی کہ ہم نے قبر پہ پاؤں تو نہیں رکھے, ہم قبر کے اوپر سے پھلانگ کر چلے گئے, اور جب دو قبروں کے درمیان جو جیسے گیپ ہے تو اس گیپ میں ہم نے پاؤں رکھ دیا. یعنی انہوں نے اپنے زوم میں یہ گویا کا خیال کیا ہے کہ میں جن راستوں سے جا رہا ہوں وہاں میں احتیاط یہی کر رہا ہوں کہ کسی قبر پہ پاؤں نہیں رہ رہا, میں بچ بچا کر اندر تک جا رہا ہوں. تو کیا ایسا جا سکتے ہیں؟
پھلانگ نہ بھی بنا ہے, میں نے جو یہ عرض کیا نا, یہ مطلب مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہ پڑھا ہو, اتنا پڑھنا یاد ہے کہ یاد پڑتا ہے مجھے کہ مسلمان کی اس میں توہین ہے. مفتی صاحب اگر مزید رہنمائی فرما دیں.
جی, یعنی اسی طرح جیسے مردہ جو ہوتا ہے وہ زندہ کی طرح ہی اس کے حقوق جی ہوتے ہیں, وہ تمام باتیں اسی طرح محسوس کرتا ہے, اس کے ویسے ہی حقوق ہوتے ہیں, وہ قبر اس کا حق ہے.
جی, تو جیسا کہ ماں باپ ہیں لیٹے ہوئے ہیں تو ان کو پھلانگ کے بھی کوئی تھوڑی جائے گا. کوئی بھی مسلمان عام کو لیٹا ہوا ہے اس پر سے پھلانگ کر بندہ اگر جائے گا بھی تو اس کو کوئی بھی تہذیب یافتہ نہیں کہے گا کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا. تو قبروں پہ جانا اپنے عزیزوں کی ایک اچھا کام ہے, مستحب کام ہے, لیکن اس کے لیے حرام کام کی تو اجازت نہیں دی جائے گی نا. دور سے اس حالی صاحب کرتے ہیں اب, جن کے جو دوسرے ملکوں میں عزیز قبروں میں, تو وہ کیسے وہاں جائے گا؟ اچھا پھر کب تک جائے گا؟ آخر یہ بھی تو دنیا سے چلا جائے گا, پھر کب کون جائے گا آپ کے والد صاحب کی قبر پر؟ پوتا تو جانے سے رہا, اب پوتا آپ کے پاس آئے گا, پھر پوتا جب فوت ہوگا تو آپ اس کے بیٹے جائیں گے, اس میں دادا نانا یا پردادے پرنانے ان کی قبروں پہ کون جاتا ہے؟ جنرل بات کر رہا ہوں, کمیل پتا بھی نہیں ہوتا کہ کہاں قبر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہوئی کیونکہ وہ سو رہا تھا, جب اٹھا تو وقت نہیں تھا, بہت افسوس ہوا کہ نماز قضا ہو گئی, کیا اس پر اس کو گناہ ملے گا؟
اگر اس کی اپنی کوتاہی نہیں تھی,
کہہ رہے جان بوجھ کے قضا نہیں کی,
نہیں کیا تو گناہ نہیں ملے گا. جو سویا رہ گیا نماز سے تو اس کا کفارہ یہ کہ جب جاگا تو اسی وقت نماز پڑھ لے, جبکہ مکروہ وقت نہ ہو کوئی سی اور حضور.
اس میں سویا رہ جانے کے تعلق سے کچھ ہم نیکی کی دعوت دیں گے کہ بعضوں کو سویا رہ جانا تو پھر وہ مطلب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں اٹھنے کا, جس
راتوں کو دو دو بجے تک تین تین بجے تک
کیا کرے, آنکھ نہیں کھلی تو گناہ
مچا رہے ہوتے, اور پھر آنکھ نہیں کھلتی تو یہ تو عادی ہوتے. یہ تو ظاہر ہے کہ تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ میں کب سوؤں گا تو جلدی اٹھ سکوں گا, یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ہمارے بعض اسلامی بھائی بھی ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں, دعوت اسلامی میں آ جاتے ہیں لیکن کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں, سب نہیں لیکن کر رہے ہوتے ہیں. راتوں کو جاگتے ہیں تو نمازوں کے لیے مسجدوں میں نہیں جاتے, رات جاگیں گے تو زہر کے لیے بھی لیٹ اٹھیں گے اور زور گھر میں پڑیں گے. توبہ استغفر اللہ, یہ عادتیں خراب ہیں. میں ایک ماضی کا واقعہ کہ ایک نوجوان تھے, داڑھی والے تھے, اسلامی بھائی کہیں گے ظاہر, ایک بار وہ لائن میں لگ کے جب ملاقاتیں ہوتی تھی, پرانی بات ہے, تو میرے کو میرے لائن میں لگ کے ان کی جب باری ہے میرے پاس آئے, مجھے بولا کہ میں بڑی مشکل سے اپنے بڑے بھائی کو لے آیا ہوں, آپ اس کو ڈانٹنا سمجھانا, میرے کو دعوت اسلامی کے کاموں سے روکتا ہی ہے, مگر آج آ گیا ہے. خیر اب وہ مقدمہ میں کھڑے کھڑے شروع ہو گیا لگا تو یہ شاید پتہ نہیں اب کیسے وہ بات نکلی کہ میں نہیں پوچھ لیا یا کچھ پتہ نہیں کہ صبح کب اٹھتے ہو کیا ہے تمہارا مطلب, کیونکہ وہ ہوتا نا کہ صبح جلدی نہیں اٹھتے تو گھر والے تنگ ہوتے ہیں. تو اس نے بولا, میرے کو بولا کہ یہی تو اس کے مسئلے ہیں, یہ رات کو لیٹ آتے ہیں گھر, کہاں گئے تھے تو ناز خوانی میں, تو فجر میں سوئے رہتے ہیں, تو ہم لوگوں کو یہ مسئلہ بنے ہوئے اس طرح کا. میں کیا اس کے بھائی کو ڈانٹوں اور سمجھاؤں, خود اس کو ڈانٹنے کی ضرورت تھی. نعت خوانی اچھا کام ہے, دن میں بھی تو ہو سکتا ہے, وہ رات کو وہ بھی آدھی رات کو ہی ہو, ایک کو ساؤنڈ بھرو کہ ہم لوگ تو مطلب نہ عاشقان رسول ہیں, نہ ہم سوئیں گے نہ سونے دیں گے. یہ تو اس کے رسول یہ تو نہیں سکھاتا نا, نہ یہ ہماری مطلب نہ ہمیں علماء ایسا کوئی تعلیم دیتے, نہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. ہمیں تو یہ بالکل ڈر سے کہ کسی کو تکلیف دینی ہی نہیں ہے. نعت شریف بالکل پڑھیں سنیں, عبادت ہے, لیکن اس سے یہ تھوڑی کسی کو تکلیف ہو. اپنی نماز قضا ہو جائے تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ رات جاگو نعت خوانیوں میں جھومتے رہو گھومتے رہو اور واہ واہ کرتے رہو.
آپ
صبح وجر میں گول.
آپ نے جب بھی ایک پوائنٹ اٹھایا کہ نعت خوانی رات کو, تو اس پہ یوں ذہن میں آ رہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے اتوار ہے تو کوئی نعت خوان ہمیں یہ کہے کہ صبح 10 سے 12 ایک جگہ پہ میری محفل ہے, پھر دوپہر کو 3 سے 5 ایک جگہ محفل ہے, اور ایک جگہ میری مغرب و عشاء کے درمیان محفل ہے, اور یوں یعنی کہ ساری محفل ہے عشاء کے بعد عموماً
ہمارے عرف یہی ہے.
آتے یہ واقعی ایک ہے کہ بھائی آخر چھٹی کے دن بھی ہوتے ہیں, کہیں تو ہفتہ اتوار بھی چھٹی ہوتی ہے, تو لیکن رات کو ہی محفل کا ایک ہمارے مزاج بنا ہوا ہے.
دن کو بھی ہوتی ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر. دن کو تو اس کی محفل کامیاب ہوئی جو بہت بڑی پارٹی ہو.
یوں
جس ٹائم پر آپ بلاؤ لبیک لبیک کرو یس سر.
اچھا ہاں اس کو لبیک
نہ باقی ہم جیسے غریب لوگ بلائیں گے تو مشکل ہے, کوئی جاوے گا ہماری محفل, ہم اکیلے رہیں گے. مالدار ہو, بہترین بریانی ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اللہ کریم ہم کو اخلاص عطا کر دے. باقی حالات بہت خراب ہیں, پھر یہ جو ان چیزوں کو مانتے نہیں نا, پھر یہ مطلب وہ ہول سیل میں سب کو برا بھلا بولتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. محفلیں کرنی چاہیے, رات کو بھی کر سکتے ہیں, لیکن بس اسی حساب سے کہ اگر ہم فجر کسی کی بھی ہماری بھی نہ جائے کسی کی بھی نہ جائے, بلکہ اتنی توفیق مل جائے کہ تھوڑا سو کر ہم تہجد بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں, کاش, اور نعت خوانی بھی ہو ہماری, تو اس طرح ہو تو کیا بات ہے. بھلے روز ہو یار ایسی محفل, آپ ٹیپ لگا لیں ریکارڈنگ سنتے رہے ناتے, ایک سے ایک ماشاء اللہ کلام مطلب سب موجود ہیں, اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نعت سننا, پہلے ہوتا تھا مشکل, اب کیا ہے. لیکن وہ لائیو کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے محفل کا, وہ بھی ہو, لیکن بس نمازوں میں بس دو باتیں خیال رکھنی ہیں, کسی کو تکلیف نہیں دینی, اور نماز میں کسی قسم کی ہوتا ہی نہ ہو. اگر نماز میں نے رات آپ کے اس طرح محفل جمانے سے نماز میں اٹھ جاتے ہیں لیکن سچکا نہیں پڑتا کہ نماز میں پڑھ کیا رہے, اور جس دن آپ جلدی سو جاتے ہیں اور اس دن نماز میں فجر میں سچکا پڑتا ہے کہ دل بھی لگتا ہے, تب بھی آپ کو یہ رات بھر محفل میں جاگنے کی اجازت نہیں ہے. نماز کے خشوع اور خضوع میں بھی فرق کیوں آئے, نماز نماز ہے. نعت خوانی کے لیے اور اوقات موجود ہے نا, یہ ہے ہی نہیں نا کہ مطلب ہم نماز کی قربانی دے کر ہی نعت خوانی کر سکتے ہیں, اور کوئی صورت ہی نہیں ہے. اگر وہ کوئی صورت نہ ہو تب بھی جائز نہیں ہوگا نماز کو ترک کرنا, نماز فرض ہے, اینی ہاؤ اس کو ادا کرنا ہے. تمام میرے مدنی بیٹے اس بات کو مضبوطی سے گرے سے باندھ رہے کہ نماز کسی صورت سے بھی اس میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اسلامی بہنیں اس معاملے میں کافی بچی ہوئی ہیں, ان کی رات کی محفلیں نہیں ہوتی, ان کی ہوتی بھی دن کی ہوتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عرض یہ کرنا ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت جائز نہیں ہے, تو کیا یہ عورتیں خرید و فروخت کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے پہ تو جمعہ نہیں ہوتا ہے؟
مفتی صاحب دو جواب.
جی, اسی کے لیے ممنوع ہے جس پر جمعہ ہے, کیونکہ جمعہ کی صحیح اس کو کرنی ہوتی ہے, تو اس لیے اس کے لیے خرید و فروخت کرنا منع ہوتا ہے.
اور بیچنے والا اگر جمعہ نہیں پڑا اور اس کی تو جانا ہے, تو ابھی ہے دونوں کے لیے, تو پھر جمعہ وہ پھر وہ بیچ نہیں سکتا.
جی,
اب بیچنے والی اور خریدنے والی یہ دونوں یہ کام کر سکتی ہے.
جی,
ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک مدنی منی کی کال ہے, آواز سے لگ رہی ہے کہ میں چار وقت کی نماز پڑھتا ہوں, آپ دعا کریں کہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھوں.
چار نمازیں پڑھ رہے ہیں تو بیٹے پانچ پڑھا کرو, کیوں نمازیں پانچ فرض ہیں, سات سال کے بچے پر نہیں ہے فرض, لیکن ابھی سے عادت ان کو بھی ڈلوانی ہے, تو والدین کو چاہیے کہ وہ بھی آپ کو اس معاملے میں سمجھاتے رہیں, درخواست کرتے رہے. ابھی سختی کی اجازت نہیں ہے ان کو سات سال کی عمر میں, مگر ترغیب دلاتے رہے. تو بیٹے آپ سات سال کی عادت ڈالو, اللہ کرے آپ کی عادت پڑ جائے. فجر میں شاید ہو سکتا ہے ماحول گھر کا ہوگا, رات کو لیٹ سونے کا, کیونکہ فجر میں اٹھنا دشوار ہوتا ہوگا, تو جلدی سو جایا کریں, فجر میں بھی اٹھ جایا کریں. یا رات کو جلدی نیند آ جاتی ہے عشاء سے پہلے ہی, تو پھر وہ تھوڑا جاگ لیا کریں, عشاء پڑھ کے سویا کریں.
سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا.
میرا نام محمد عمر رضا ہے, میں باوریا کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان, میں سات سال کا ہوں, میری سوٹ کے ساتھ ٹوٹ رہے ہیں, میں ان کا کیا کروں؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو دعا سے نواز کیجیے. یا اللہ, پاپا جان کی میں فرما جزا اللہ خیر.
جو جسم سے چیز جدا ہوتی ہے نا, دانت ہے, خون ہے, بال ہے, ان کو دفن کرنے کا حکم ہے. یہ دانت بھی جو ہے نا, ان کو کہیں بھی, یہ ضروری نہیں کہ ان کی باقاعدہ غسل کفن اور قبر بنائیے, پر کہیں بھی گڑے میں اس کو دفن کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بشیر اتاری سوال کر رہے ہیں کہ نماز میں خشوع خضوع کا کیا مطلب ہے اور خشوع خضوع حاصل کیسے کیا جائے؟
اس کا پورا چیپٹر ہے اپنے فیضان نماز میں. یہ کہ پورا بدن جو ہے نا وہ اس کا عاجزانہ انداز ہو, اور مطلب دل میں بھی رقت ہو, اس طرح مطلب توجہ بھی نہ بٹے, دھیان بھی لگا رہے, اس طرح خشوع خضوع سے پڑھے. اور یہ بھی ہے کہ مطلب تمام اس کے مستحبات سمیت مسائل کو اپناتے ہوئے نماز ادا کرنا, یہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ایک تعریف یہ بھی ہے. یہ بھی ہو, وہ تو ہے بھی کرنا ہی, خشوع وہ مستحب سنتیں, مستحبات, واجبات سب کا خیال رکھے, اور ساتھ میں یہ کہ دل میں رقت بھی ہو, ادھر ادھر کے خیالات بھی نہ آئیں, اس طرح خیال رکھے. پھر کہ یہ ذہن بنائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کیونکہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں یہ تو بڑے رتبے والوں کا کام ہے. اخص الخواص, خاص افراد کا کام ہے. تو یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ ذہن بنا لے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ اللہ کرے ذہن بن جائے, تو نماز میں ظاہر سب انداز خاشے آنا ہوں گے, لیکن یہ عاجزانہ انداز ہوں گے. جیسے کوئی بڑا آدمی میں دیکھ رہا ہو تو ہم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں گے, استاد دیکھ رہا ہے, پیر دیکھ رہا ہے, تو کیسا بندہ سنبھل کے کرے گا نا اپنا, جو بھی ہو ذہن کے میرا امپریشن خراب پڑ جائے گا. تو اللہ دیکھ رہا ہے تو اس وقت بندے کو کتنا احساس ہونا چاہیے, کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو مجھے جو دیکھ رہا اس کے لیے ناپسندیدہ ہو. وہ اللہ تو دیکھ رہا, یہ نیت نہ بھی کریں تو دیکھ رہا ہے, اب وہ تصور نہ بھی ہو ہمارا, جب بھی اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے, اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ میرے بھائی سفر پر ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیں کہ آسانی کے ساتھ منزل پر پہنچ جائے.
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر میں اپنے صبر وفقا سے زیادہ خوشحال رہنے کے لیے روانگی سے قبل یہ ورد پڑھنے کی تلقین فرمائی. نمبر ایک سورۃ الکافرون, نمبر دو سورۃ النصر, نمبر تین سورۃ الاخلاص, نمبر چار سورۃ الفلق, نمبر پانچ سورۃ الناس. ہر سورۃ ایک ایک بار اور ہر ایک کی ابتدا نے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے آخر میں بھی ایک بار بسم اللہ پوری پڑھ لیجئے. اس طرح سورتیں پانچ ہوں گی اور بسم اللہ شریف چھ بار. سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں یوں تو صاحب مال تھا مگر جب سفر کرتا تو سب رفقا یعنی ساتھیوں سے بدحال ہو جاتا. مذکورہ سورتیں جو سورتیں بیان کی گئی سفر سے قبل ہمیشہ پڑھنی شروع کی, سفر سے پہلے ہمیشہ پڑھنی شروع کی, ان کی برکت سے واپسی تک خوشحال اور دولت مند رہتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی.
اچھا اب اس میں میری درخواست یہ ہے کہ کیا یہ جو بھی سفر کرتے ہیں ان تمام تر سفر کرنے والوں کے تعلق سے یہ بیان کیا جا رہا ہے یا صرف جیسے کہ دینی سفر ہے حج کے لیے جا رہے ہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی اور نیکی کی دعوت والے سفر پہ جا رہے ہیں یا نارمل جات بھی تجارتی سفر پہ جاتا ہے تو ہر نیک و جائز سفر کے تعلق سے یہ پڑھا جا سکتا ہے؟
یہ مطلقاً سفر کے لیے ہونا سمجھ میں آتا ہے, جس سے کہ رفیع الحرمین وغیرہ میں یہ حج کے سفر کے لیے, یہ سارے آداب حج کے سفر کے لیے ہی نہیں ہیں
جی.
حج کے سفر کے بھی ہیں اور مطلقاً سفر یعنی بالکل سفر کے لیے بھی ہے. اس حدیث میں بھی کہیں حج جو میں نے سنائی یہ حج کے سفر کا اس میں تذکرہ نہیں ہے.
وہ تو تجارت کہا بھی
تجارت کہ
وہاں اگر اس کا مطلب کوئی تجارت کے لیے بھی دنیا میں تجارت کے لیے لوگ سفر کر رہے ہیں
جی جی,
تو اگر اس طرح پڑھ کر جب جائیں سفر کریں تو بھی شاید ان کو
انشاءاللہ
اللہ نے چاہتا
برکت چاہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام اکشے تاریہ ہے, میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. خوف خدا اس کے مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی
ماشاء اللہ. آپ کا جذبہ مرحبا, اللہ کرے میں واقعی اچھا ہو جاؤں. اچھا وہ جس سے رب راضی رہے اور ایمان پر خاتمہ ہو, برے خاتمے سے بچے اور جنت میں داخل ہو وہ اچھا. باقی دنیا میں تو اچھے بہت سارے لگی رہے ہوتے, بس جو اللہ کے نزدیک اچھا وہی اچھا ہے. تو اللہ کرے کہ میں واقعی اچھا بن جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چھوٹے چھوٹے ہی رہے مگر کام بڑے بڑے کریں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خود ہی لوگوں سے ایک آیت مبارکہ کی تفسیر پوچھی, جب کسی کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو کم عمر صحابی بلکہ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا, اس کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں محبت دیتے ہوئے فرمایا, اے میرے بھتیجے اگر تمہیں معلوم ہے تو ضرور بتاؤ اور خود کو چھوٹا مت سمجھو. امیر المومنین یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور جنتی صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور لقب فاروق اعظم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال یعنی ڈیتھ کے بعد آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے, آپ نے بڑے بڑے کام کیے. سخت زخمی کر دیا. چند یعنی کچھ دن کے بعد آپ شہید ہو گئے, یعنی آپ کا انتقال باکمال ہو گیا, ڈیتھ ہو گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی یعنی فرسٹ محرم الحرام 24 سینے ہجری حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کے قریب, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کے ساتھ یعنی پہلو میں سائیڈ میں دفن کیے گئے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جنتی ہے. اس حکایت سے یہ مدنی پھول ملتا ہے. اگر کوئی بڑا سوال کرے اور آپ چھوٹے ہوں لیکن آپ کو جواب معلوم ہو تو خود کو چھوٹا سمجھ کر جواب دینے سے مت روکیے. اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو آپ کو صحیح جواب معلوم ہو جائے گا, تب بھی فائدہ آپ ہی کا ہے. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
مدنی مذاکرہ.